حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زنا کرنے کی اجازت طلب کی. صحابہ کرام علیہ رضوان اس کا سوال سن کر اس کا مطالبہ سن کر بڑے غصے میں ہوئے, جلال میں آئے اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا اور اس نوجوان سے یوں ارشاد فرمایا, استفسار یوں فرمایا کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. کہا اگر یہی معاملہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. فرمائی یہی معاملہ اگر کوئی تمہاری بھوپی کے ساتھ کرتا ہے تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. اسی طرح حضرت علیہ السلام نے اس سے مختلف رشتوں کے حوالے سے یہ بات پوچھی اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ نعوذ باللہ تم زنا کا ارادہ کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی پھپھو ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا اور پھر اس کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے جو زنا کی طرف رغبت ہے اس کو نکال دے اور اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زنا سے کراہت کو پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو یہ خواہش تھی, یہ جو گندا مطالبہ تھا, اس کے دل سے اس خواہش کو دور کر دیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ حدیث پاک جو ہم نے ابھی سنی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت کا, حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق کا اور حضور علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا ذکر ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں, کس خوبی کے ساتھ اس نوجوان کے سامنے جو زنا کی کراہت ہے, جو زنا کے نقصانات ہیں, اس کے جو غلط نتائج ہیں اس کے سامنے رکھے تو خود بخود اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ نفرت اس زنا سے پیدا ہوتی چلے گی اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مکمل طور پر اس زنا کی جو خواہش اس کے دل کے اندر تھی وہ دور کر دی گئی. تو ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, اس نام سے یہ سلسلہ ہے اور اس میں ہم حضور علیہ السلام کی مختلف باتوں کو سنتے ہیں, حضور علیہ السلام کے مختلف جو اقوال ہیں, مختلف جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار ہیں, آپ کے جسم مبارک کی جو خوبیاں تھیں وہ تمام کی تمام ہم نے پچھلے سلسلوں کے اندر سنی ہیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کچھ باتیں جو حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں, حضور علیہ السلام کی عقل مبارک سے تعلق رکھتی ہیں, انشاءاللہ اپنے اس سلسلے کے اندر کچھ سنیں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بے حد برکتیں حاصل ہوں گی اور علم دین کی کئی انمول باتیں بھی حاصل ہوں گی. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو انہیں کامل و اکمل بنا کے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا، چاہے وہ سیرت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ صورت کے اعتبار سے ہو، عقل کے اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کاملیت عطا فرمائی ہے، یعنی مکمل اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند بنا کر بھیجا۔ حضرت سیدنا لقمان، جن کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حکمت یعنی دانائی عطا فرمائی تھی۔ یہ لوگوں کو حکمت کی باتیں بتایا کرتے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے ان کو۔ لیکن جب ان کے زمانے میں حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہو گئی، سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر نبی بن کر تشریف لے کر آئے، تو حضرت سیدنا لقمان نے فتویٰ دینا، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا چھوڑ دیے۔ لوگوں نے جب استفسار کیا، پوچھا کہ حضور یہ آپ نے کیا سلسلہ شروع کیا کہ آپ پہلے ہمیں حکمت کی باتیں بتایا کرتے تھے، دانائی کی باتیں بتایا کرتے تھے، نصیحتیں ہمیں کیا کرتے تھے، لیکن اب آپ نے یہ سلسلہ ترک فرما دیا؟ تو فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر مبعوث ہو چکے ہیں، اب جو حکمت کی باتیں معلوم کرنی ہیں، جو سوالات کرنے ہیں، وہ ان سے کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی کی جو دانائی کی باتیں ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو کلام ہیں، وہ تمام لوگوں کے کلاموں کے اوپر فائق ہیں، ان کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، لہذا جو معلومات حاصل کرنی ہیں اب ان سے جا کر حاصل کی جائے۔ تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زائد عقل عطا فرمائی، سب سے زیادہ عقل مند بنا کر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا یعنی بھیجا۔ اور ان تمام کے اندر جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا جو کتب سابقہ ہیں، پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام پر کتب نازل ہوئیں یا پہلے زمانے کے اندر جو کتابیں موجود تھیں پچھلی امتوں کی، ان کا اس کا بڑا مطالعہ رہا، بہت بڑے عالم دین تھے، صوفی تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ قرأت فی واحد و سبعین کتابا، کہ میں نے 71 کتابیں پڑھیں، فوجدت فی جمیعہا، ان تمام کے اندر میں نے ایک بات پائی، وہ یہ کہ ان اللہ تبارک و تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل من جنب عقل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا حبۃ رمل من بین جمیع رمال الدنیا وان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارجح الناس عقلا۔ یعنی جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر جب تک دنیا کی انتہا ہے، اس وقت تک جتنے دنیا میں افراد آئے ہیں، ان تمام کی عقلیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے درمیان فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں تمام لوگوں کی عقل کی حیثیت یہ ہے جیسے تمام دنیا کی جو ریت ہے اس کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہو۔ ان تمام دنیا کی عقلیں ریت کے ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عقل مبارک ہے وہ تمام دنیا کی جو ریت ہے اس کو رکھیں سامنے، اور ایک طرف ایک ذرہ رکھیں تو تمام لوگوں کی عقل یہ ایک ذرے کے مطابق ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک اس تمام کے مطابق ہوگی۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عقل مبارک عطا فرمائی تھی، اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دین کی سمجھ کی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، حبر الامہ کہلاتے تھے، ترجمان القرآن کہلاتے تھے، قرآن کی ترجمانی کرنے والے، اور رئیس المفسرین، تمام مفسروں کے سردار کہلائے کرتے تھے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الناس عقل الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ عقل والے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ بعض اکابرین کے حوالے سے سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ قول موجود ہے بعض اکابر کا کہ والعقل مئۃ جزء، کہ عقل جو ہے اس کے 100 جز ہیں، 100 حصے ہیں. 99 فی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و جزء فی سائر الناس، کہ یہ 100 جو حصے ہیں ان میں سے 99 حصے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئے اور ایک حصہ تمام لوگوں کو دیا گیا ہے. اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عقل مبارک عطا فرمائی تھی. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی طرح کی جو عقل مبارک کی تعریف ہے، ذہانت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدبیر کے اوپر، آپ کے طریقہ کار کے اوپر جو آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، اس پہ غور و فکر کرے گا تو خود بخود اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک کی جو ترجیح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہونا ہے، یہ واضح ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں مبعوث ہوئے اور اہل عرب کی جو حالت تھی، تاریخ پڑھنے والوں میں سے کسی پر مخفی نہیں ہے کہ اہل عرب کیسے جو ہے وہ جنگجو اور کس قدر عقل سے جو ہے وہ دور تھے، اور ان کی حالت بیان کرتے ہوئے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عرب جو ہے کل وحش شارد، کہ یہ بھاگنے والے، دوڑنے والے، جو دور ہونے والے وحشی جانور ہوتے ہیں، ان کی مثل تھے اس وقت. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان میں بعثت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک فرمایا، کیسے حسن تدبیر کے ساتھ، کتنی ذہانت اور عقل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے معاملات کو سلجھایا کہ وہی عرب کہ جو معمولی معمولی باتوں پر برسوں جنگ کیا کرتے تھے، جن کے اندر اس قدر وحشت بھری ہوئی تھی کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں خرابیاں بھری ہوئی تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں تبلیغ فرمائی، اپنے حسن تدبیر کے ذریعے ان کو دین اسلام کی طرف بلایا، ان کی جو اذیتیں تھیں اس کو برداشت کیا، ان کی طرف سے دی ہوئی تکلیفوں کے اوپر صبر کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھومنے والے بن گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، اور جو جو معاملات پہلے تھے برعکس ان کی اس کے اندر صورتیں پیدا ہو گئیں کہ پہلے یہ معمولی باتوں کے اوپر جو ہے وہ جنگیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اب ان کے نفس کے اوپر بڑی سے بڑی بات آ جائے، کیسی ہی تکلیف ان کو پہنچ جائے تو وہ دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اچھا معاملہ کیا کرتے تھے. یہ سارا کا سارا جو نتیجہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کی وجہ سے تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے طریقے کار کی وجہ سے تھا، جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باتیں پیدا فرما دی تھیں. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عقل مبارک ہے، اس کے بارے میں علماء کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند بنا کر بھیجا، اور اس بات کی صراحت، اس بات کی وضاحت، اس بات کو بیان کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی جب دنیا کے عقل مند ترین لوگوں کی فہرست جمع کرنا شروع کی تو اس میں سے ایک بڑی تعداد نے باوجود غیر مسلم ہونے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متاثر ہو کر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے متاثر ہو کر، آپ کے انداز سے متاثر ہو کر، آپ کی عقل مبارک سے متاثر ہو کر، انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ان لوگوں میں لکھا کہ جو دنیا کے عقل مند ترین افراد کہلاتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات تھی جو ہم نے آج کے سلسلے کے اندر بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند بنا کر بھیجا. آج کے سلسلے میں ہم نے جو نئی اور دوسری بات سننی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق ہے. آپ کو جو خلق عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے اس سلسلے کے اندر ہم سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بیان خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ نون کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، خلوق عظیم یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ جو اخلاق ہوتا ہے اس کو عربی میں خلق بولتے ہیں، خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے، ایسی اس کی کیفیت ہو جائے، ایسی اس کی حالت ہو جائے کہ اب اس سے جو بھی کام ہے وہ آسانی کے ساتھ صادر ہوتے ہیں، اس سے اس میں تکلف نہیں کرنا پڑتا، چاہے وہ جو کام ہو وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، یعنی اس کی عادت کے اندر ایسے رچ بس گئے ہوں کہ اب اس کو اس کام کے کرنے میں کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں برتنا پڑتا۔ مثلا بعض افراد طبعاً خوش اخلاق ہوتے ہیں، جب وہ کسی کے پاس جائیں گے تو ان کی طبیعت کے اندر حسن اخلاق ہوتا ہے، تو آپ جناب سے گفتگو کرنے میں، اچھے انداز سے گفتگو کرنے میں ان کو کوئی تکلف نہیں برتنا پڑتا۔ لیکن اس کے برعکس بعض افراد کی طبیعت کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، ان کو جب لوگوں سے گفتگو کرنا پڑتی ہے اور ان کو اچھے اخلاق میں بات کرنا ہے تو اب ان کو انتہائی توجہ رکھنا پڑتی ہے، تکلف برتنا پڑتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اچھے اخلاق سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے اخلاق برے ہوتے ہیں اور وہ جو برا انداز ہے اس کو اختیار کرنے میں، اس کے استعمال میں ان کو کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے منہ سے اس انداز میں برے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ بالکل جاری ہوتے ہیں، گالیاں نکلتی ہیں، گندے الفاظ وہ بولتے ہیں، یہ ان کے لیے بولنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ایک شریف آدمی ہے، بالفرض اس کو یہ باتیں بولنا پڑیں گی تو اس کو انتہائی تکلف کرنا پڑے گا۔ تو جو اخلاق ہیں، جو خلق ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے بندے کے اندر کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ بآسانی اس سے صادر ہوتا ہے، بآسانی وہ کام وہ کر سکتا ہے۔ اب اچھے اخلاق ہیں، اچھی باتیں ہیں تو اس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور بری باتیں ہیں تو اس کو بد اخلاقی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اخلاق کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا۔ سب سے بڑھ کر مخلوق میں جو سب سے اچھے اخلاق ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر کئی علماء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم، سب سے بڑھ کر جو اخلاق عطا فرمائے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی اچھی باتیں ہیں، جو اچھے کام ہیں، اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بلا تکلف یہ کام ہوا کرتے تھے۔ حضور کو کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تکلف نہیں برتنا پڑتا تھا، بلکہ آپ کی طبیعت کے اندر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، اس کے اندر یہ چیزیں شامل تھیں۔ تو آپ اچھے انداز میں گفتگو کرتے، آپ اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کیفیت نفسانی آپ کو عطا کی گئی تھی جس کے ذریعے سے یہ کام آپ کیا کرتے تھے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال ہوا، حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے ادب المفرد آپ کی کتاب ہے اس کے اندر، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اور امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ما کان احد احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں تھا۔ اور ایک حدیث پاک اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کان احسن الناس خلقا، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، کان خلقہ القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا، کہ قرآن کی رضا میں آپ راضی ہوتے اور قرآن کے غضب کے ساتھ آپ غضب فرماتے۔ لم یکن فاحشن ولا متفاحشن ولا سخابا فی الاسواق، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو بری بات خود ارشاد فرماتے اور نہ ہی تکلف کے ساتھ آپ اس بات کو بیان کرتے، فحش بات آپ کسی صورت بھی نہیں کیا کرتے تھے، بری بات آپ کسی صورت بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور بازاروں کے اندر آپ زور سے بولنے والے نہیں تھے۔ ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ، اور بری بات کا بدلہ بری بات کے ذریعے نہیں دیا کرتے تھے، ولکن یعفو ویصفح آپ تو معاف فرما دیا کرتے تھے اور درگزر کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی قرآن ہے۔ اس کی تفسیر علماء نے یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہیں، یعنی قرآن کے جو احکامات ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بآسانی عمل کرتے ہیں۔ جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں روکا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ بات بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بد گوئی، فحش گوئی کبھی نہیں کیا کرتے تھے، نہ خود سے کیا کرتے تھے، نہ بتکلف کیا کرتے تھے، یعنی خود بھی ادا نہیں ہوتی تھی اور اس چیز کا تکلف بھی نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اچھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور ایک وصف آپ کا یہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں کے اندر چلائے نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو بازار کے اندر زور سے چلاتا ہے، ایک اچھے اخلاق والا بازار میں زور سے گفتگو کرنا، زور سے کسی کو بلانا، یہ اس کے اچھے اخلاق کی دلیل نہیں۔ ہاں کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے بلایا تو ایک الگ بات ہے۔ اور پھر ایک وصف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی برائی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا تو فرمایا کہ یعفو و یصفح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو معاف کر دیتے اور اس سے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی اور پڑھ کے فرمایا کہ ان تمام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق یہ موجود ہے۔ مزید کچھ روایتیں انشاءاللہ سنتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سلسلوں کے اندر بھی ہم اپنی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاق مبارکہ ہیں، جو احادیث طیبہ کے اندر بیان ہوئے ہیں، صحابہ نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ بہترین اخلاق جو ہیں، اچھے اخلاق جو ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تمامیت کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے کہ اچھے اخلاق کو میں مکمل کر دوں۔ یعنی اچھے اخلاق کی جو جامع تصویر ہے، جامع صورت ہے، یعنی مکمل جو صورت ہے، اس کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صورت بتا دیں، دکھا دیں کہ اچھے اخلاق مکمل طور پہ کس طریقے کے ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک تو ہے آپ کو بھیجا اسی لیے گیا کہ آپ اچھے اخلاق جو ہیں اس کی تکمیل کریں، اس کو مکمل کر کے لوگوں کے سامنے دکھا دیں کہ اس طریقے سے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تک نہیں پہنچ سکتے، خلق عظیم یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کوئی اس مقام اور مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار کو دیکھ کر بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری دیکھیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، خلوق عظیم پر آپ فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اور طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا؟ ابن سعد طبقات کبریٰ کے اندر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے میرے رب عزوجل، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے۔ صورت کتنی پیاری ہے، کیسی منموہنی ہے، اس کو ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی خوبصورت شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت کے اندر کہ اللہم کما حسنت خلقی، اے میرے رب، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، فحسن خلقی، ایسے ہی میرے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اخلاق کو اور اچھا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید اخلاق کے اچھے ہونے کی دعا کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خلوق عظیم عطا فرما چکا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں مزید اخلاق کے اچھے ہونے کی دعا کر رہے ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق اپنے اخلاق اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو برے اخلاق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے ہم کو محفوظ فرمائے. اچھے اخلاق ہی کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی ایسی بہاریں موجود ہیں, کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں ماحول میں آنے سے پہلے لوگوں کے اخلاق کچھ اور تھے, لیکن ماحول میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے کئی اسلامی بھائیوں کے اخلاق کے اندر ایسی واضح تبدیلی آئی ہے کہ لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. تو اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تا دم موت خود بھی وابستہ رہیں, اپنی اولاد کو بھی, اپنے عزیز و اقربا کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف ہم متوجہ کریں, تاکہ وہ بھی اپنے اخلاق کو اچھا کر سکیں, اپنے طریقہ کار کو اچھا کر سکیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, امیر اہل سنت کے انداز کو دیکھتے رہیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی حسن اخلاق کے مدنی پھول ملتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سلسلوں کے اندر بھی ان باتوں کو سنتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان